قال ويستحب للمتوضي أن ينوي الطهارة فالنية في الوضوء سنة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة فرض لأنه عبادة فلا يصح بدون النية كالتيمم. گزشتہ سبق میں ہم نے وضو کی سنتوں کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور وضو کی سنتیں آپ نے پڑھیں کہ نیند سے بیدار ہونے والا پانی میں برتن میں ہاتھ داخل کرنے سے پہلے ان کو 3 مرتبہ دھو لے، اسی طرح وضو کے شروع میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، اور اسی طرح مسواک کرنا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، دونوں کانوں کا مسح کرنا، داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا یہ سنت ہیں. اسی طرح 3 مرتبہ اعضاء کا دھونا بھائی یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے. اور اس سلسلے میں یہ حدیث ذکر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا اور فرمایا کہ یہ وہ وضو ہے کہ اس کے بغیر اللہ نماز کو قبول نہیں فرماتے، اور دو مرتبہ وضو کیا، یعنی دو مرتبہ اعضاء کو دھویا اور فرمایا یہ وضو ہے اس شخص کا جس کے اللہ دگنا اجر عطا فرماتے ہیں، اور 3-3 مرتبہ وضو فرمایا، یعنی 3-3 مرتبہ اعضاء کو دھویا اور فرمایا یہ میرا وضو ہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کا وضو ہے. فمن زاد علی هذا او نقص فقد تعدى وظلم، اور حدیث میں کہا ہے جس نے اس پر زیادتی کی یا اس میں کمی کی تو تحقیق اس نے زیادتی کی، حد سے تجاوز کیا، وظلم اور ظلم کیا. اب یہاں پر دیکھیے بھائی، فمن زاد علی هذا جس نے اس پر زیادتی کی، اس صورت میں تو یہ وعید سمجھ میں آتی ہے تعدا اور ظلمہ کی، کہ جس نے زیادتی کی اس نے اسراف کیا اور اسراف اللہ کو پسند نہیں. لیکن یہ جو آیا کہ او نقاسا، کمی کی بھائی، کمی کی 3 مرتبہ سے، یعنی کم اعضاء کو دھویا، تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ اس نے سنت کو ترک کیا ہے، تو اس صورت میں وعید کا کیا معنی بھائی، وعید کا کیا معنی؟ تو صاحب ہدایہ اس کا جواب دے رہے ہیں والوعید لعدم رؤیته سنتا، کہ وعید جو ہے اس کو سنت نہ سمجھنے کے لیے، نہ سمجھنے کی صورت میں ہے، یعنی جو 3 مرتبہ دھونے کو سنت نہیں سمجھتا اس کے لیے یہ وعید ہے، یعنی عمل میں کمی کر دے، عمل کی بات نہیں یہاں پر، اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے، بلکہ جو اس کا اعتقاد نہ رکھے کہ 3 مرتبہ دھونا سنت ہے اس کے لیے یہ وعید ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو عمل میں کمی بیشی ہو جائے ضرورت کی بنا پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی. خود حدیث کے اندر بھی آتا ہے بعض مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعضاء کو دھویا بھائی، بعض مواقع پر 2-2 مرتبہ دھویا اعضاء کو، تو کسی ضرورت وغیرہ کی بنا پر اس 3 کے عدد پر کمی بھی کی جا سکتی ہے اور زیادتی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ضرورت کی بنا پر، اور اس کے لیے اس صورت میں اس شخص کے لیے یہ وعید نہیں ہے. ہاں جو 3 مرتبہ دھونے کو سنت نہیں سمجھتا اس کے لیے یہ وعید ہے کہ وہ ظلم کرتا ہے اور زیادتی کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے. قال ویستحب، سنتوں کا بیان مکمل ہوا، آگے صاحب قدوری مستحبات بیان فرما رہے ہیں بھائی. قال، ضمیر کس کو راجع ہے؟ صاحب قدوری کو بھائی. صاحب قدوری فرماتے ہیں ویستحب للمتوضی ان ینوی الطہارتا، اور مستحب ہے وضو کرنے والے کے لیے کہ وہ پاکی کی نیت کرے، پاکی کی نیت کرے. مستحب کا بیان پہلے میں کر چکا کہ مستحب کسے کہتے ہیں، دین کا وہ پسندیدہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس پر کبھی کبھار عمل کیا ہو یا اس کو دیکھ کر پسند فرمایا ہو بھائی، تو یہ مستحب ہے، اور اس کے کرنے پر تو ثواب ہے اور چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہے بھائی. تو صاحب قدوری فرما رہے کہ وضو کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ نیت کر لے، تو نیت کرنا صاحب قدوری کے نزدیک کیا ہوا؟ مستحب ہوا. آگے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں فنیت فی الوضو سنت عندنا، کہ ہمارے نزدیک وضو میں نیت کرنا یہ مستحب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سنت ہے. بھائی میں نے بتلایا تھا یہ دلائل کی بنا پر، بھائی تو بعض کے سامنے بعض دلائل ہے ان کی بنا پر انہوں نے مستحب قرار دے دیا، ورنہ عام علماء احناف کے نزدیک یہ کیا ہے؟ نیت کرنا سنت ہے بھائی، سنت ہے. تو کہتے ہیں فن نیت فی الوضو سنت عندنا، کہ وضو نیت کرنا وضو کے اندر سنت ہے ہمارے نزدیک. وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی فرض، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک نیت کرنا وضو میں فرض ہے، بلکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرض ہے، صرف احناف کے نزدیک سنت ہے. ائمہ ثلاثہ بھائی امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، تینوں ائمہ جو ہیں بڑے فقہا، ان کے نزدیک نیت کرنا فرض ہے. تو امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہاں ذکر کیا صاحب ہدایہ نے کہ ان کے نزدیک فرض ہے، لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِ النِّيَّةِ. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کیونکہ وضو جو ہے یہ عبادت ہے، فلا يصح بدون النیت، تو یہ صحیح نہیں ہوگا بغیر نیت کے، کیونکہ حدیث آتی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور وضو بھی ایک عمل ہے، تو لہذا اس کا دار و مدار بھی نیت پر ہوگا. نیت ہے تو وضو ہوگا، نیت نہیں تو وضو بھی نہیں بھائی. تو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ فَلَا يَصِحُ بِدُونِ النِّيَّةِ، کیونکہ وضو جو ہے وہ عبادت ہے تو یہ صحیح نہیں ہوگا بغیر نیت کے. قد تیمم، جیسے کیا ہے؟ تیمم ہے، تیمم بھائی جیسے تیمم بغیر نیت کے صحیح نہیں. تیمم میں تو بالاتفاق سب کے نزدیک نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے تیمم صحیح نہیں ہے بھائی، تیمم نہیں ہوگا. تو دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ صاحب ہدایہ نے امام شافعی رحمہ اللہ کی دو دلیلیں ذکر کر دی بھائی. ہدایہ کی فصیح و بلیغ عبارات چل رہی ہیں، تو دیکھیے مختصر عبارت میں گویا دو دلیلیں ذکر کر دی. ایک دلیل تو یہ ذکر کر دی کیونکہ یہ وضو کیا ہے؟ عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوتی. اے احناف آپ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت بغیر نیت کے صحیح نہیں؟ نماز ہے بغیر نیت کے پڑھے کوئی تو نماز نہیں ہوگی. روزہ ہے بھائی، روزہ بغیر نیت کے کوئی رکھتا ہے تو روزہ ہی نہیں ہوگا بھائی، بلکہ فرق ہی نیت سے ہوگا کہ ایک شخص بلا وجہ نہیں کھا پی رہا یا بطور عبادت کے نہیں کھا رہا، اس کا پتہ ہی کس سے چلے گا؟ نیت سے چلے گا. اگر اس نے نیت کی ہے معلوم ہے وہ عبادت کی نیت سے نہیں کھا پی رہا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ معلوم ہو عبادت میں نیت ضروری ہے اور وضو بھی ایک عبادت ہے. تو ایک دلیل ان کی یہ ذکر کر دی، اور قد تیمم بھائی مثال ذکر کر دی، یہ بھی گویا دوسری دلیل ذکر کر دی کہ وہ وضو کو کس پر قیاس کرتے ہیں؟ تیمم پر قیاس کرتے ہیں. اس کے تیمم جو وضو کا خلیفہ ہے، نائب ہے، اس میں تو بالاتفاق جو ہے نیت ضروری ہے. جب نائب کے اندر نیت ضروری ہے تو اصل کے اندر بطریق اولا نیت ضروری ہوگی بھائی. تو ہم جواب دیتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ جو انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے، یہاں پر آپ صحت کا لفظ محذوف مانتے ہیں بھائی. صحت، انما صحت الاعمال، اعمال کا صحیح ہونا، اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. جبکہ ہمارے نزدیک یہاں ثواب کا لفظ مضاف محذوف ہے، انما ثواب الاعمال، اعمال کا جو ثواب ہے اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، نیت نہیں تو ثواب بھی نہیں. اور عبادت کے اندر تو مقصود ہی ثواب ہوا کرتا ہے، لہذا جب وہاں ثواب نہیں تو عبادت بھی نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ہمارے نزدیک ثواب کا لفظ مضاف محذوف ہے، اور وضو جو ہے وضو یہ عبادت بھی ہے اور مفتاح للصلاۃ بھی ہے، نماز کی چابی بھی ہے. وضو ہے تو نماز ہوگی، وضو اور طہارت نہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی. بھائی تو ہم کہتے ہیں کہ وضو کے اندر دو پہلو ہیں، ایک عبادت کا پہلو ہے اور ایک مفتاح للصلاۃ ہونے کا پہلو ہے. تو اگر نیت نہ کی تو پھر عبادت نہیں بنے گی، یعنی ثواب نہیں ملے گا، لیکن طہارت پھر بھی حاصل ہو جائے گی اور مفتاح للصلاۃ یہ بن جائے گا. اس لیے کیونکہ اس نے پانی کو اعضاء پر بہایا ہے اور پانی کا کام ہی پاک کرنا ہے. اس نے نیت کرے تو یا نیت نہ کرے، پانی کو جب استعمال کیا وہ کس چیز کا فائدہ دے گا؟ پاکی کا فائدہ دے گا بھائی. تو یہاں بھی پاکی حاصل ہو جائے گی بغیر نیت کے بھی، اور اس سے نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اس وضو کا ثواب نہیں ملے گا بھائی، وہ عبادت نہیں بنے گا بھائی. جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ اور دوسری بات، آپ نے تیمم کو ذکر کیا تھا، کس پر قیاس کیا تھا؟ تیمم پر وضو کو قیاس کیا تھا کہ تیمم خلیفہ ہے، اس کے اندر نیت کا ہونا ضروری، تو اصل کے اندر بھی نیت کا ہونا ضروری. تو ہم جواب دیتے ہیں کہ وضو اور تیمم کے اندر فرق ہے. وضو کے اندر ہم پانی استعمال کرتے ہیں اور پانی کی ذات ہی نجاست کو بہا دینے والی ہے، اس کو ختم کر دینے والی ہے، پانی نجاست کو بہا کر لے جاتا ہے. تو لہذا یہ طہارت کا فائدہ دے گا بھائی، طہارت کا فائدہ دے گا، نیت کریں یا نہ کریں. لیکن جبکہ تیمم وہ مٹی سے کیا جاتا ہے اور مٹی کی ذات مطہر نہیں ہے، مٹی تو ملوث ہے، وہ تو چیز کو اور میلا کرے گی اور آلودہ کرے گی. تو وہاں پر مٹی عام حالات کے اندر وہ پاکی کا فائدہ دیتے ہی نہیں، آپ خود بھی دیکھتے ہیں مٹی کیا کرتی ہے، چیز کو اور میلا اور خراب کرتی ہے، پاکی کا فائدہ نہیں دیتی. ہاں اس مٹی سے جب انسان تیمم کرتا ہے، نماز پڑھنے کا ارادہ ہے، پانی وغیرہ موجود نہیں ہے، اس حالت کے اندر وہ اس مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اس صورت کے اندر یہ مٹی مطہر بنے گی. باقی عام احوال میں تو مٹی مطہر نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ ملوث ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا مٹی یہاں وضو میں پانی استعمال ہوا، تیمم کے اندر مٹی استعمال ہوئی، تو دونوں کے اندر بڑا فرق ہے. پانی کی ذات ہی چیز کو پاک کرنے والی ہے، جبکہ مٹی کی ذات چیز کو پاک کرنے والی نہیں. وہ صرف نماز کا جب ارادہ ہو اس وقت انسان تیمم کرتا ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے اور وہ مٹی پاکی کا فائدہ دے گی، ویسے عام حالات میں وہ پاکی کا فائدہ نہیں دیتی بھائی. تو لہذا آپ کا اس وضو کو تیمم پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، یہ قیاس مع الفارق ہے بھائی. فارق کہتے ہیں مختلف چیز، مختلف چیز. قیاس ایک جیسی چیز کو اس کے مثل پر کیا جاتا ہے، جو دو چیزیں ایک جیسی ہیں تو ایک چیز کو کیا کیا جاتا ہے، دوسری چیز پر قیاس کیا جاتا ہے، نہ یہ کہ دو چیزیں بالکل مختلف ہوں، وہاں قیاس درست نہیں ہے. تو یہاں پر بھی آپ کا وضو کو تیمم پر قیاس کرنا صحیح نہیں، کیونکہ وضو میں پانی کا استعمال اور تیمم میں مٹی کا استعمال ہے بھائی. اور دوسرا جواب بھی دیں گے، دوسرا جواب یہ کہ تیمم کا معنی ہی کیا ہے؟ ارادہ کرنا، ارادہ کرنا. تو اس کا معنی ہی بتلا رہا ہے کہ اس کے اندر کیا ضروری ہے، ارادہ کرنا اور نیت کرنا ضروری ہے بھائی، جبکہ وضو کے اندر ایسا نہیں، وضو کا معنی نیت کرنا نہیں ہے بھائی. تو وہاں اس کے معنی، اس کا نام ہی بتلا رہا ہے کہ اس کے اندر نیت کرنا ضروری ہے بھائی. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہی دیکھیے اب دوبارہ بھائی. وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی فرض، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے نیت کرنا جو فرض ہے، لانہ عبادت، کیونکہ یہ وضو جو ہے یہ عبادت ہے، فلا یصح بدون النیت، تو یہ بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا، کا تیمم، جیسے کہ تیمم ہے. ولانا، اور ہماری دلیل یہ ہے، اب احناف کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ انہ لا یقع قربتا الا بالنیت. قربت کہتے ہیں نیکی کا کام بھائی، جو اللہ کے تقرب کا باعث ہو، اللہ سے قرب کا باعث ہو بھائی، ثواب کا باعث ہو بھائی. تو یہاں عبادت کے معنی میں ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ لا یقع قربتن، کہ یہ وضو یہ قربت نہیں واقع ہوگا، یعنی عبادت نہیں بنے گا، یعنی اس کا ثواب نہیں ملے گا، الا بالنیت، مگر کس کے ساتھ؟ نیت. وضو جو ہے یہ قربت نہیں بنے گا، یعنی عبادت نہیں بنے گا، الا بالنیت، مگر نیت کے ساتھ ہی. ولکنہ یقع مفتاحا للصلاۃ، لیکن یہ نماز کے لیے مفتاح واقع ہو جائے گا، نماز کے لیے مفتاح بن جائے گا، اس سے نماز ادا کی جا سکتی ہے. لوقوعہ طہارتا باستعمال المطہر، اس لیے کیونکہ یہ طہارت واقع ہو گیا، طہارت بن گیا ہے یہ وضو، کیوں؟ باستعمال المطہر، مطہر پاک کرنے والی چیز کے استعمال کی وجہ سے. وہ کیا چیز ہے پاک کرنے والی؟ پانی. پانی کے استعمال کی وجہ سے یہ طہارت واقع ہو جائے گا. بخلاف التیمم، بخلاف کس کے؟ تیمم کے. لأن التراب غیر مطہر الا فی حال ارادۃ الصلاۃ، اس لیے کہ مٹی وہ مطہر نہیں ہے الا فی حال ارادۃ الصلاۃ، سوائے نماز کے ارادے کی، نماز کے ارادے کی حالت میں اس وقت جو ہے یہ مٹی مطہر ہے، ویسے مطہر نہیں ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، بلکہ یہ تو ملوث ہے، چیز کو آلودہ اور میلہ کرنے والی ہے. او ہوا یم بی عن القصد، یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ تیمم کے اندر جو ہے نیت ضروری ہے، کہ تیمم جو ہے یم بی عن القصد، وہ ارادے کا کی خبر دیتا ہے. ہم با یم بی او کے معنی خبر دینا، اور عن القصد، قصد کسے کہتے ہیں؟ ارادے. تیمم کا نام ہی ارادے کی خبر دیتا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے، باقاعدہ ارادہ ہونا چاہیے، باقاعدہ نیت ہونی چاہیے، تیمم کا نام ہی ہمیں یہ بتلاتا ہے. تو ہمارے نزدیک وضو کے اندر نیت کرنا سنت ہے، بھائی سنت ہے، فرض یا شرط نہیں ہے. لہذا یہ وضو وغیرہ کے اعضاء بغیر نیت کے بھی دھل گئے تو وضو ہو جائے گا، بھائی وضو ہو جائے گا. ایک شخص تالاب کے اندر غوطہ لگاتا ہے، وضو کی نیت نہیں ہے، لیکن سارے اعضاء دھل گئے، سارا بدن گیلا ہو گیا، پانی اچھی طرح پہنچ گیا، اس کا وضو ہو گیا بھائی، اب اسی سے کیا کر سکتا ہے؟ نماز ادا کر سکتا ہے بھائی. وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، وَيَسْتَوْعِبَ يَنْوِيَ پر عطف ہے، اور ينویہ پر ان داخل ہوا تھا، نصب اس نے دیا تھا، تو یہاں بھی نصب پڑھیں گے. وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ، استوعب يستوعب استيعاب کے معنی ہیں گھیر لینے کے، احاطہ کر لینا. ويستوعب رأسه، اور وضو کرنے والا احاطہ کر لے گا اپنے سر کا، بالمسح، مسح کے ساتھ، یعنی مسح میں کیا کر لے گا؟ پورے سر کو گھیر لے گا، پورے سر کا مسح کرے گا. یہ مستحب ہے بھائی، کس کے نزدیک؟ صاحب قدوری کے نزدیک. آگے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں وہو السنت، اور یہی سنت ہے بھائی، ہمارے نزدیک یہ کیا ہے؟ سنت ہے بھائی، کہ پورے سر کا مسا کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا بھائی. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی السنت هو التسلیس بمیاہ مختلفت، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ تسلیس ہے، تین مرتبہ کرنا مسا کو، بمیاہ مختلفت، میاہ جمع ہے ما کی بھائی، مختلف پانیوں کے ساتھ، اعتبارم بالمغسول، قیاس کرتے ہوئے مغسول پر، اعضاء مغسولہ پر وہ قیاس کرتے ہیں بھائی، وہ اعضاء جن کو دھویا جاتا ہے وضو میں، ان میں مسنون کیا ہے، سنت کیا ہے، کتنی مرتبہ دھویا جائے؟ تین تین مرتبہ ان کو دھویا جائے گا. تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ مسا بھی کیا کیا جائے گا، کتنی مرتبہ؟ تین مرتبہ کیا جائے گا بھائی، اور مختلف پانیوں سے، یعنی ہر مرتبہ نیا پانی لے گا، پھر مسا کرے گا، پھر نئے پانی سے ہاتھ تر کرے گا، پھر مسا کرے گا، تو تین مرتبہ اس طرح کرے گا بھائی، نئے پانی کے ساتھ، نئے پانی کے ساتھ. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول گزرا بھائی، اور ان کی دلیل بھی کہ وہ قیاس کرتے ہیں اس کو مغسول پر، نیز ان کی دلیل حدیث بھی ہے بھائی. یاد رکھیے یہ صاحب ہدایہ مختصر طریقے پر چل رہے ہیں، مسائل اور ان کی ایک ایک دلیل وغیرہ، دلیل نقلی کے ساتھ ساتھ کبھی دلیل عقلی بھی ذکر کرتے ہیں، اور جہاں جہاں دلیل عقلی جو ہے مؤید ہو رہی ہو اس کو ذکر کرتے ہیں. تو یہاں دلائل کا استقصاء اور ان کا احاطہ مقصود نہیں. احناف کے صرف یہی دلائل نہیں ہے بھائی, احناف کے پاس ہر ہر مسئلے کے اندر بھائی دلائل کے انبار موجود ہیں بھائی. حضرت شیخ رحمہ اللہ ترمذی شریف کے اندر وہاں پر احناف کے دلائل لکھواتے تھے بھائی, وہاں بھی اگرچہ احاطہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اتنے دلائل ہر ہر مسئلے کے اندر احادیث ہیں, دلائل عقلیہ نقلیہ ہر قسم کے اتنے دلائل ہوتے, احادیث قرآن سے بھی احادیث سے بھی اور اسی طرح قیاس وغیرہ اتنے دلائل ہوتے تھے کہ انسان دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے بھائی. لیکن اس ان کو یاد کرنے کے لیے اتنا ہی قوی حافظہ بھی چاہیے بھائی, اتنا قوی. اور دلائل عجیب دلائل بھائی, اتنے قوی دلائل احناف کے پاس ہر ہر مسئلے میں موجود, اور ان کو ذکر کرتے ہوئے حضرت شیخ رحمہ اللہ کی زبان پر یہ جملہ آ جایا کرتا تھا, فرماتے تھے یہ ہے احناف کا مذہب بھائی, یوں لگتا ہے براہ راست آسمان سے نازل ہو رہا ہے بھائی, براہ راست. اتنے قوی دلائل قرآن سے احادیث سے قیاس سے. تو یہاں پر مختصراً صاحب ہدایہ مختصر بات کرتے ہیں, ایک آدھی دلیل ان کی جو دلیل ہے اس مسئلے میں قوی اس کو ذکر کر دیتے ہیں, اور پھر اس کا جو جواب وغیرہ احناف دیتے ہیں اس کو ذکر کر دیتے ہیں بھائی. تو یہاں ایک تو ان کی قیاس کو ذکر کیا امام شافعی رحمہ اللہ کے, اسی طرح بعض احادیث کے اندر بھی تین مرتبہ مسا کا ذکر آیا ہے بھائی. تو آگے اب ہماری دلیل بھی اور امام شافعی رحمہ اللہ کا جواب بھی آ رہا ہے. ولنا, اور ہماری دلیل یہ ہے, ان انس رضی اللہ تعالی عنہ توضع ثلاثا ثلاثا ومسح براسه مره واحده, انس رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا تین تین مرتبہ, یعنی اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا. صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو روایت ہے, صحابہ لوگوں کے سامنے وضو کر کے فرماتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھاتے تھے کہ یہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے بھائی. عجیب لوگ تھے صحابہ, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم تک پہنچا دیا, اتنی اتنی باریک باتیں اتنی باریک باتیں ان کو بھی انہوں نے امت تک پہنچایا بھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, آپ خلیفۃ المسلمین تھے, آخری عمر کے ایام میں بوڑھے ہو چکے ہیں ضعیف ہو چکے ہیں, اور ایک مرتبہ وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد کھڑے ہوئے, تو کھڑے ہو کر پھر ہلکا سا مسکرائے بھائی, اور ساتھی پاس موجود تھے حیران ہوئے, کہنے لگے یا امیر المومنین یہ آج آپ نے ایسا فیل کیا جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ وضو کے بعد کھڑے ہونے کے بعد آپ ہلکا سا مسکرائے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جواب دیا, فرمایا کہ میرے محبوب اعظم ایک مرتبہ وضو کے بعد جب اس طرح کھڑے ہوئے تھے تو اسی طرح ہلکا سا مسکرائے تھے, تو میرا آج دل کیا کہ مجھے وہ سنت یاد آئی تو میں دل کیا کہ اس پر عمل کر لوں بھائی. صحابہ نے اس طرح ایک ایک دین کی بات ہم تک پہنچائی بھائی. صحابہ کا نام بھی آتا ہے تو دل کے اندر حلاوت اور لذت محسوس ہوتی ہے بھائی. عجیب لوگ تھے عجیب لوگ, ان کے واقعات پڑھتا ہے انسان حیران رہ جاتا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے واپس تشریف لا رہے تھے کسی غزوے سے, اور تو آرام کا وقت ہوا ہے رات کا وقت, تو پوچھا کہ کون حفاظت وغیرہ کرے گا کون پہرہ دے گا, دو صحابہ نے کہا ہم پہرہ دیں گے, ایک انصاری تھے ایک مہاجر تھے بھائی, تو ان وہ دو حفاظت کے لیے تیار ہوئے, اور پھر آپس میں طے کیا کہ باری باری پہرہ دیتے ہیں, ایک صحابی سو گئے اور ایک کھڑے ہوئے بھائی حفاظت کے لیے, اور پھر کہ وہیں پر نماز کی نیت باندھ لی کہ میں نماز ادا کرتا ہوں, چیز کوئی آئے گا اس کا بھی پتہ لگے گا اور نماز کا ثواب بھی کما لیتا ہوں, مشغول ہو گئے نماز کے اندر بھائی. تو ایک شخص جو تاک میں تھا پیچھے آ رہا تھا, اس کی غالباً بیوی کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس نے بدلے کا ارادہ کیا ہوا تھا, تو جب دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا ہے، وہ صحابی نماز میں مصروف تھے بھائی، ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور حفاظت کر رہا ہے، تو اس نے تیر چلایا بھائی، وہ تیر صحابی کو لگا بھائی، اندازہ لگائیں کتنی تکلیف کا باعث ہوگا، لیکن اس صحابی نے نماز نہیں توڑی بھائی، اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، خون جاری ہے، ابتدائی زمانہ ہے، اور تو تیر لگا ان کو، نماز اسی طرح پڑھتے رہے، دوسری مرتبہ پھر اس نے دوسرا تیر چلایا، دوسرا تیر بھی ان کو لگا، انہوں نے نماز پھر بھی نہیں توڑی، اسی طرح پڑھتے رہے، پھر اس نے تیسرا تیر چلایا، تیسرا تیر بھی ان کو لگا، سارے کپڑے خون سے بھر گئے ہیں، لیکن وہ اپنی نماز میں مصروف ہیں، تو نماز مکمل کی، اور پھر اپنے ساتھی کو جگایا کہ اس طرح کوئی شخص آیا ہے جو تیر چلا رہا ہے، صحابی نے اور دوسرے نے ان کو دیکھا تو حیران رہ گئے، کہنے لگے سبحان اللہ، عجیب آدمی ہو بھائی، جب پہلا تیر لگا تھا تو تم اسی وقت فوراً مجھے بتاتے، تم نے کیوں جلدی مجھے نہیں جگایا اور نہیں بتایا؟ صحابی نے عجیب جواب دیا، فرمانے لگے کہ میں اس وقت ایک سورت کی تلاوت میں مصروف تھا اور میرا دل نہیں مانا کہ میں اس سورت کو درمیان میں چھوڑ دوں بھائی، تو عجیب لوگ تھے صحابہ بھائی، تو کہتے ہیں حدیث میں ولنا ان انس رضی اللہ تعالی عنہ توضع ثلاثا ثلاثا ومسح براسه مره واحده، کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو فرمایا تین تین مرتبہ، تین تین مرتبہ کا کیا مطلب ہے؟ اعضاء کو تین تین مرتبہ دھویا، ومسح براسه مره واحده، اور مسح فرمایا اپنے سر پر ایک مرتبہ، وقال اور فرمانے لگے هذا وضوء رسول الله عليه السلام، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضوء، کہ آپ اس طرح وضوء فرماتے تھے، دیکھیے اس حدیث کے اندر اعضاء تو تین مرتبہ دھونے کا ذکر ہے لیکن سر پر ایک مرتبہ مسح کرنے کا ذکر ہے، معلوم ہوا مسح کے اندر تثلیث مسنون نہیں بلکہ مسنون کیا ہے؟ ایک مرتبہ مسح کیا جائے، والذی یروا من التثلیث، اور وہ جو روایت کیا گیا ہے من التثلیث، تثلیث میں سے، یعنی تین مرتبہ مسح کرنے کے بارے میں جو ذکر آیا حدیث کے اندر، محمول علیہ بماء واحد، وہ محمول ہے ایک پانی پر، بعض احادیث میں میں نے بتایا وہ بھی امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہیں کہ ان میں تین تین مرتبہ مسح کرنے کا ذکر ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہدایہ کہ وہ کس پر محمول ہے، نئے پانی، ہر مرتبہ نیا پانی نہیں بلکہ اسی پانی کے ساتھ تین مرتبہ مسح کر لے، وہ ہوا مشروع علی ما روی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ بھی مشروع ہے، جائز ہے، بنا پر اس کے جو روایت کیا گیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، امام صاحب کے نزدیک بھی یہ جائز ہے، مسنون ہے امام صاحب کے نزدیک، ایک پانی سے اگر تین مرتبہ کیا کر لیتا ہے، مسح کر لیتا ہے، کیونکہ یہ حدیث کے اندر آیا ہے بھائی، یہ تو نقلی دلیل ذکر کی بھائی، احناف کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آ گئی، یہ نقلی دلیل، آگے عقلی دلیل بھی صاحب ہدایہ ذکر کر رہے ہیں بھائی، کہ عقل بھی یہی بتلاتی ہے، یہی فیصلہ کرتی ہے کہ مسح ایک مرتبہ ہونا چاہیے یا تین مرتبہ تو ہو لیکن نئے پانی سے نہ ہو، اگر نئے پانی سے تین مرتبہ مسح کیا جائے گا تو یہ تو مسح نہ رہے گا، یہ تو غسل بن جائے گا بھائی، کیا بن جائے گا؟ غسل بن جائے گا، اور شریعت نے مسح کرنے کا حکم دیا ہے، سر کے اندر دھونے کا حکم نہیں دیا بھائی، تو مسح ہی بدل کر غسل بن جائے گا، تو عقل بھی یہی کہتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، مسح کرنا چاہیے، یہاں پر شریعت نے مسح کا حکم دیا ہے، تین دفعہ کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ غسل بن، وَلِأَنَّ الْمَفْرُوضَ هُوَ الْمَسْحُ وَبِالتَّكْرَارِ يَصِيرُ غَسْلًا، اور اس لیے کیونکہ جو فرض کیا گیا ہے وہ تو مسا ہے، وَبِالتَّكْرَارِ يَصِيرُ غَسْلًا، اور تکرار کی وجہ سے وہ غسل بن جائے گا، فَلَا يَكُونُ مَسْنُونًا، تو وہ مسنون نہیں ہوگا بھائی، مسنون تو مسا ہے غسل نہیں، فَصَارَ كَمَسْحِ الْخُفِّ، تو یہ کس کی طرح ہو گیا؟ موزے کے مسا کی طرح ہو گیا، موزے کا مسا تو ایک مرتبہ کیا جاتا ہے، موزے کا امام شافعی رحمہ اللہ نے مسح کو قیاس کیا تھا اعضاء مغسولہ پر، تو اعضاء مغسولہ پر نہیں قیاس کرنا چاہیے مسح کو، مسح کو مسح دوسری جگہ جو ہے مسح اس پر قیاس کرنا چاہیے، اور موزے کے اندر مسح کا حکم ہے اور وہ کتنی مرتبہ کیا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ، تو لہذا سر کے اندر بھی مسح کا حکم ہے، تو یہاں بھی مسح کتنی دفعہ کیا جائے گا؟ ایک مرتبہ۔ فَصَارَكَ مَسْحِ الْخُفِّ، تو یہ موزے کے مسح کی طرح ہو گیا، بخلاف الغسلی، بخلاف غسل دھونے کے، اس میں تین مرتبہ کا ذکر ہے، لِأَنَّهُ لَا يَذُرُّهُ تَقْرَار، اس کو تکرار نقصان نہیں دیتا۔ مسح کے اندر تکرار ہو تو نقصان آئے گا بھائی، کیا نقصان آئے گا؟ کہ مسح نہ رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ غسل۔ لیکن غسل کے اندر اگر تکرار آئے تو اس سے غسل میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ چیز کو دھوئیں یا تین مرتبہ دھوئیں، وہ دھونا ہی ہے، دھونے سے وہ نکلے گا نہیں، لیکن مسح سے نکل کر کیا بن جائے گا؟ غسل۔ بھائی بخلاف الغسل، بخلاف دھونے کے لیے، انہ لا یضرہ التکرار، اس لیے کہ جو ہے غسل جو ہے اس کو تکرار نقصان نہیں دیتا۔ وَيُرَتِّبَ الْوُضُوءَ فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ وَبِالْمَيَامِنِ، وَيُرَتِّبَ الْوُضُوءَ، اس کا بھی عطف اسی يَسْتَوْعِبَ یا يَنْوِيَ پر عطف ہے، اور یہ کہ ترتیب سے کرے وضو کو، وضو کرنے والا، فَيَبْدَأُ، پس ابتدا کرے، بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى بِذِكْرِهِ، کہ جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی ہے، اللہ نے وضو کا حکم دیا، فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، تو ابتدا کہاں سے فرمائی اللہ نے؟ چہرے سے، بھائی چہرے کے ذکر سے، تو اسی سے وضو کرنے والا بھی ابتدا کرے، یعنی ترتیب وہی رکھے بھائی، ترتیب وہی بھائی۔ فَيَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَى، تو ابتدا کرے اس چیز کی جس کے ذکر سے اللہ نے ابتدا فرمائی ہے، وَبِالْمَيَامِنِ، اور داہنی طرف سے کرے، یہ مستحب ہے وضو کے اندر، یعنی اعضاء کے اندر پہلے دائیں طرف کو، دائیں مثلا ہاتھ دھونے ہیں تو پہلے دائیں ہاتھ کو دھوئے اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کو۔ وَالتَّرْتِيبُ فِي الْوُضُوءِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ ترتیب سے کرنا یہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ سنت ہے۔ صاحب قدوری نے تو مستحبات میں ذکر کیا، لیکن یہ سنت ہے۔ عندنا، ہمارے نزدیک، وعند الشافعی رحمہ اللہ تعالی فرض، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ فرض ہے بھائی، فرض ہے، بلکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک فرض ہے بھائی ترتیب سے کرنا۔ لقولہ، دلیل ذکر کر رہے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کی، بوجہ اللہ تعالی کے اس قول کے، فاغسلوا وجوہکم الایہ، تو تم پس دھو اپنے چہروں کو، الآیت، الآیت معروفتن، آیت معروف ہے، معلوم ہے، ہم نے کچھ حصہ پڑھ دیا باقی آپ کو معلوم ہے، یا اقرأ الآیت منصوب پڑھیں الآیت کو، کہ کچھ حصہ ہم نے ذکر کر دیا باقی آپ پڑھ لیجئے۔ تو یہ فغسلو، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل ہے کہ اس کے اندر فا آئی، والفا للتعقیب، اور فا کس لیے ہوتی ہے؟ تعقیب کے لیے، ایک چیز کو دوسری چیز کے پیچھے لانا، اس کے بعد لانا، اس کے عقب میں لانا، فا اس چیز کا فائدہ دیتی ہے۔ جاءنی زید فعمر، اس جملے سے آپ کو کیا پتا چلا کہ کون آیا ہے پہلے؟ زید فعمر، تو یہ جو فا کے بعد ہے وہ بعد میں آیا ہے، تو فا نے تعقیب کا فائدہ دیا، تعقیب مال وصل کا، یعنی زید کے فوراً بعد عمر آیا ہے۔ فوراً بعد کا کیا معنی؟ یاد رکھیے، فوراً بعد کا یہ معنی نہیں کہ جیسے ہی زید آیا ساتھ ہی فوراً کون آ گیا، ہم عرف میں جسے فوراً سمجھا جاتا ہے بھائی، عرف میں زید آیا، زید کے آنے کے 5-10 منٹ بعد عمر آیا تھا، لیکن اگلے دن کوئی آپ سے پوچھتا ہے زید کے بعد عمر کتنی دیر بعد آیا تھا، آپ کہتے ہیں فوراً ہی آ گیا تھا بھائی، تو یہ عرف میں یہ تھوڑی دیر، اس کو دیر سمجھا ہی نہیں جاتا بھائی، تو یہ ہے تعقیب مال وصل بھائی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر فغسلو کے اندر فا آئی، اور فا تعقیب کا فائدہ دیتی ہے، کہ یہ جو بعد میں آ رہا ہے اس کو یہ بعد میں ہونا چاہیے، پیچھے کیا ذکر تھا؟ ارادہ قیام للصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ کرو تو اس ارادے کے بعد کیا کر لو؟ پہلے پہلے وضو کر لو، فاغسلوا، چہروں کو دھو لو، وایدیکم، اور ہاتھوں کو دھو لو. معلوم ہوا یہاں پر ارادے پر چہرے کا دھونا مرتب ہو رہا ہے، ارادے پر چہرے کا دھونا مرتب ہو رہا ہے، یعنی اس کے بعد آ رہا ہے ترتیب سے. تو جب ایک جگہ ترتیب آ گئی تو باقی سب کے اندر بھی کیا آ جائے گی؟ ترتیب آ جائے گی. تو چہرے کو دھویا جائے گا، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو، اس کے بعد مسح کا ذکر ہے قرآن میں، پھر اس کے بعد پاؤں کے دھونے کا ذکر ہے. تو یہ ترتیب یہ قرآن سے ثابت ہے، تو یہ فرض ہے بھائی، فرض ہے. اور یہ فائدہ کس نے دیا ترتیب کا؟ فا نے دیا، کیوں کہ باقی جگہ اگرچہ واو ہے لیکن یہاں دو ہی صورتیں ہیں، یا تو سب میں ترتیب کو مانا جائے یا کسی میں بھی ترتیب کو نہ مانا جائے. کسی میں بھی ترتیب کو نہ مانا جائے تو فا کو معطل کرنا لازم آئے گا، کہ فا تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی فائدہ ہی نہیں دے رہی، اور فا تو فائدہ دے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جب ایک جگہ ترتیب آ گئی تو سب جگہ ترتیب ماننا پڑے گی بھائی. یہ دلیل ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی. ولانا، اور ہماری دلیل یہ ہے، ان المذکور فیہا حرف الواو، کہ وہاں پر کیا مذکور ہے قرآن کے اندر؟ حرف واو مذکور ہے. وہی لمطلق الجمع باجماع اہل اللغتی، اور یہ واو جو ہے یہ مطلق جمع کے لیے ہوتا ہے اہل لغت کے اجماع سے، یعنی اہل لغت، اہل زبان جو عرب ہیں ان کے اجماع ہے، بڑے بڑے جو ائمہ ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ مطلق جمع کا، مطلق جمع، یعنی اس میں ترتیب نہیں ہوتی. جاءنی زید و عمر، اس جملے نے صرف اطلاع بتلایا کہ یہ مجیئت کے فعل میں، آنے کے فعل میں دونوں جمع ہیں، زید بھی اور عمر بھی، یعنی زید نے بھی آنے والا فعل کیا ہے، عمر نے بھی آنے والا فعل کیا ہے، ترتیب نہیں ہے. زید کا لفظ اگرچہ لفظوں میں پہلے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ زید پہلے آیا ہے اور عمر بعد. ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا ہو اور زید بعد میں، پھر بھی آپ کا یہ کہنا جاءنی زید و عمر، زید کو لفظوں میں مقدم کرنا درست ہے، اس لیے کیونکہ وہ ترتیب کا فائدہ دیتا ہی نہیں. وہ صرف کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ مطلق جمع. جمع کا کیا معنی؟ دونوں کو، ما قبل اور ما بعد کو یہ جمع کر دیتا ہے اس حکم کے اندر جو ان پر لگایا جا رہا ہے. اور یہاں کس چیز کا حکم زید پر لگایا جا رہا ہے؟ مجیئت کا، آنے کا. تو یہی حکم کس کے لیے ہو جائے گا؟ عمر کے لیے بھی. تو دونوں جمع ہو گئے اس آنے کے حکم میں. اور یہ کوئی تفصیل بیان نہیں کرے گا، چاہے زید پہلے آیا ہو اور عمر بعد میں، یا عمر پہلے ہو زید بعد میں، دونوں صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمر. زید کے فوراً بعد عمر آیا ہو، یا زید آج آیا ہے اور عمر 10 سال پہلے آیا تھا، لیکن آئے تو دونوں ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمر. وہ صرف جمع کرنے کا فائدہ دیتا ہے، ترتیب وغیرہ کا فائدہ نہیں دیتا. اور قرآن میں بھی فاغسلوا وجوہکم وایدیکم و آیا، الی المرافق وامسحوا، و آیا بھائی مسح سے پہلے بھی، وارجلکم الی الکعبین، یہاں بھی کیا آیا؟ و آیا بھائی. تو یہاں پر ان اعضاء کے درمیان و آیا ہے، اور وہ صرف جمع کرنے کا فائدہ دیتا ہے، یعنی ان کا یہ حکم میں جمع تو ہوں گے لیکن ان کے اندر ترتیب نہیں بھائی، ترتیب نہیں، کیونکہ وہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ مطلق جمع کا فائدہ دیتا ہے، مطلق جمع کا. یہ معنی ہے بھائی. ولنا ان المذکور فیہا حرف الواو، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ مذکور آیت کے اندر جو ہے وہ حرف واو ہے. وہی لمطلق الجمع باجماع اہل اللغت، اور یہ واو جو ہے مطلق جمع کے لیے ہے اہل لغت کے اجماع سے. فتقتضی، تو بھائی فا کا کیا فائدہ ہوا؟ فا بھی تو آئی تھی، اس کا بھی بتلا رہے ہیں کہ بھائی فا جو ہے وہ جس مقام پر آئی ہے وہاں ترتیب کا فائدہ دے گی، جس مقام پر آئی. فا کس مقام پر آئی؟ فا سے ما قبل کیا ہے؟ ارادہ قیام للصلاه، نماز کے لیے جب اٹھنے کا ارادہ کرو. اور فا کے ما بعد کیا کیا ذکر ہے؟ چہرے کے دھونے کا بھی حکم اور ہاتھوں کے دھونے کا بھی حکم، سر کے مسح کا بھی حکم، پاؤں کے دھونے کا بھی حکم. یہ چار چیزیں فا کے بعد ہیں. ان چار چیزوں کے بیچ میں تو واو آیا، وہ ترتیب کا فائدہ نہیں دے گا، بلکہ صرف کس چیز کا فائدہ دے گا؟ جمع کرنے کا فائدہ دے گا. ان کو جمع کیا جائے گا اور یہ مجموعہ بن گیا. یہ چار چیزیں کیا بن گئیں؟ مجموعہ. یہ مجموعہ، اس پر فا داخل ہوئی ہے، اس سارے مجموعے پر. تو یہ سارا مجموعہ ارادہ قیام کے بعد ہونا چاہیے. یہ سارا مجموعہ کیا ہے؟ اور یہ مجموعہ کیا ہے؟ وضو. معلوم ہوا ارادہ قیام للصلاۃ ہو، جب نماز کے لیے اٹھنے کا ارادہ ہو، تو اس ارادے کے فوراً بعد کیا ہونا چاہیے؟ اس کے بعد فوراً وضو ہونا چاہیے. تو تمام یہ جملہ اعضا، یہ سارے کیا ہیں؟ ان کا حکام یہ فا کے مؤخر ہے بھائی، فا سے. تو فا ان میں ترتیب کا فائدہ دے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی سب کو اچھی طرح؟ یہ معنی ہے فتقتضی اعقاب غسل جملۃ الاعضاء. تو یہ فا تقاضا کرتی ہے اعقاب، پیچھے لانا، بعد میں لانا، غسل جملۃ الاعضاء، تمام اعضاء کے دھونے کا، پیچھے لانے کا تقاضا کرتی ہے، بعد میں لانے کا. یہ فا تمام اعضاء کے دھونے کو اس کے بعد میں لانے کا تقاضا کرتی ہے، یعنی ارادہ قیام کے بعد یہ سارے ہونے چاہیے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ والبدایت بالمیامن فضیلت، اور دائیں طرف سے ابتدا کرنا یہ فضیلت ہے، یعنی یہ فضیلت والی بات ہے، افضل چیز ہے. لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کی اس قول کی وجہ سے دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی. ان اللہ تعالی یحب التیامن فی کل شیء حتی التنعل والترجل، کہ اللہ تعالی جو ہے دائیں طرف سے کرنے کو یہ پسند فرماتے ہیں ہر چیز کے اندر. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے ہیں. حتی تناعل، تناعل کا معنی جوتے پہننا، ترجل کا معنی کنگھی کرنا بالوں میں. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں دائیں طرف سے کرنے کو پسند فرماتے ہیں، حتیٰ کہ جوتے پہننے میں اور کنگھی کرنے میں، حتیٰ کہ جوتے پہننے اور کنگھی کرنے میں بھی. فصل فی نواقض الوضو. اچھا بھائی، آگے وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان ہے. وضو کے فرائض بھی ذکر ہوئے، وضو کی سنتیں بھی ذکر ہوئیں، اور وضو کے مستحبات بھی ذکر ہوئے بھائی، مستحبات بھی. تو وضو گویا مکمل ہوا بھائی. یاد رکھیے وضو کے بعد سورت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بھائی، سورہ قدر وضو کے بعد پڑھنی چاہیے بھائی. حدیث میں آتا ہے جو شخص وضو کے بعد سورہ قدر پڑھتا ہے، سورہ انا انزلنا پڑھتا ہے، وہ صدیقین میں سے شمار ہوگا بھائی. کتنی عظیم فضیلت ہے کہ جو شخص وضو کے بعد اس سورت کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے. اسی طرح یہ دعا پڑھنی چاہیے وضو کے بعد بھائی، اللہم اجعلنی من التوابین. جی یہ لکھ لیجئے بھائی دعا بھائی، اللہم اجعلنی من التوابین، اللہم اجعلنی من التوابین، واجعلنی. کیسے لکھیں گے بھائی؟ و اجعلنی، حمزہ وصل ہے وہ پھر پڑھتے ہوئے گر جائے گا. و اجعلنی من المتطہرین، پہلے تا ہے دو نقطوں والی، پھر تو ہے متطہرین. و اجعلنی من المتطہرین، و اجعلنی، نون کے بعد یا بھی ہے بھائی متکلم کی، و اجعلنی من عبادک من عبادک الصالحین، صاد کے ساتھ الصالحین، واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یا حازا یحزنون، لکھ لیا بھائی؟ تو یہ دعا پڑھے بھائی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین واجعلنی من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ دعا بھی وضو کے بعد پڑھنی چاہیے بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.